اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے۔ سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے۔ لطف گلشن بھی دے، لطف صحرا بھی دے، اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے۔ لطف گلشن بھی دے، لطف صحرا بھی دے، اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے۔ ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں، مالک بحروں پر جب سہارا بھی دے۔ ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں، مالک بحروں پر جب سہارا بھی دے۔ لطف گلشن بھی دے، لطف صحرا بھی دے، اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے۔ موج غم میں کشتی پھنسی ہے خدا، فضل سے کو کوئی کنارا بھی دے۔ موج غم میں کشتی پھنسی ہے خدا، فضل سے کو کوئی کنارا دے۔ لطف صحرا بھی دے، اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے۔ مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری آئے، اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے۔ مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری آئے، عاشقوں کا نظارہ بھی دے۔ لطف گلشن بھی دے، لطف صحرا بھی دے، اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے۔ یوں بیان محبت زباں پر تو ہے، یوں بیان محبت زباں پر تو ہے، خدا مجھ کو دریا بھی دے۔ خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے، یوں بیان محبت زباں پر تو ہے، اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے۔ لطف گلشن بھی دے، لطف صحرا بھی دے، اس چمن میں کوئی غم کا مارا۔ اپنے ابتر کو دے نعمت علم بھی، اپنے ابتر کو دے نعمت علم بھی، اور زباں پر محبت کا نعرہ بھی دے۔ زباں پر محبت کا نعرہ بھی دے۔ اپنے ابتر کو دے نعمت علم بھی، اور زباں پر محبت کا نعرہ بھی دے۔ لطف گلشن بھی دے، لطف صحرا بھی دے، اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے۔ ملفوظات، منتخب ملفوظات الحکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ارشاد فرمایا کہ اگر ذکر کرتے کرتے نیند آنے لگے تو تکیے پر سر رکھ کر سو رہو، جب طبیعت ہلکی ہو جائے پھر پڑھنے لگو، اور اگر نیند کو زبردستی دفع بھی کیا جائے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، سفرا میں اشتعال بڑھ جاتا ہے، سودا میں ترقی ہو جاتی ہے، خیالات فاسدہ آنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ان کو الہام سمجھ کر اپنے کو بزرگ جاننے لگتا ہے، آخر یہ ہوتا ہے کہ جنون ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیند کی بہت رعایت کی ہے، چنانچہ ارشاد ہے لا تفریط فی النوم، ارشاد فرمایا کہ اگر ذکر کرتے کرتے نیند آنے لگے تو تکیے پر سر رکھ کر سو رہو، جب طبیعت ہلکی ہو جائے پھر پڑھنے لگو، اور اگر نیند کو زبردستی دفع بھی کیا جائے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، سفرا میں اشتعال بڑھ جاتا ہے، سودا میں ترقی ہو جاتی ہے، خیالات فاسدہ آنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ان کو الہام سمجھ کر اپنے کو بزرگ جاننے لگتا ہے، آخر یہ ہوتا ہے کہ جنون ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیند کی بہت رعایت کی ہے، چنانچہ ارشاد ہے لا تفریط فی النوم۔ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو ہر حال میں احکام شرعیہ کو اپنا رہنما بنانا چاہیے، خواہ مال ملے یا نہ ملے، جاہ حاصل ہو یا نہ ہو، طعنے سننے پڑیں یا تعریف، کسی بات کی پرواہ نہ کرنی چاہیے، کسی کے برا کہنے سے انسان برا نہیں ہو جاتا اور کسی کے اچھا کہنے سے اچھا نہیں ہو جاتا، اگر تم خدا کے نزدیک اچھے ہو تو چاہے ساری مخلوق تم کو کافر فاسق یا زندیق کہے تو کوئی اندیشے کی بات نہیں، اور اگر خدا کے نزدیک مردود ہو تو چاہے ساری دنیا تم کو غوث و قطب کہے اس سے کچھ نفع نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو ہر حال میں احکام شرعیہ کو اپنا رہنما بنانا چاہیے، خواہ مال ملے یا نہ ملے، جاہ حاصل ہو یا نہ ہو، طعنے سننے پڑیں یا تعریف، کسی بات کی پرواہ نہ کرنی چاہیے، کسی کے برا کہنے سے انسان برا نہیں ہو جاتا اور کسی کے بھلا کہنے سے بھلا نہیں ہو جاتا، اگر تم خدا کے نزدیک اچھے ہو تو چاہے ساری مخلوق تم کو کافر و فاسق یا زندیق کہے تو کوئی اندیشے کی بات نہیں، اور اگر خدا کے نزدیک مردود ہو تو چاہے ساری دنیا تم کو غوث و قطب کہے اس سے کچھ نفع نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اول تو خشوع سے نماز پڑھو، اگر خشوع حاصل نہ ہو تو بلا خشوع ہی پڑھو، اور ہر نماز کے بعد دعا و استغفار کرتے رہو، اگر ساری عمر کوشش کرنے سے بھی خشوع حاصل نہ ہو تو بلا خشوع ہی پڑھتے رہو، مگر استغفار ضرور کرتے رہو۔ مقصد یہ ہے کہ نماز چھوڑنی نہیں چاہیے، انشاءاللہ تعالی خشوع والوں کے برابر ہو جاؤ گے۔ ارشاد فرمایا کہ اول تو خشوع سے نماز پڑھو، اگر خشوع حاصل نہ ہو بلا خشوع ہی پڑھو، اور ہر نماز کے بعد دعا و استغفار کرتے رہو، اگر ساری عمر کوشش کرنے سے بھی خشوع حاصل نہ ہو تو بلا خشوع ہی پڑھتے رہو، مگر استغفار ضرور کرتے رہو، انشاءاللہ تعالی خشوع کرنے والوں کے برابر ہو جاؤ گے۔ ارشاد فرمایا کہ ندوہ سے ایک پرچہ نکلتا تھا، اس میں ایک انگریز کے رسالے کا ترجمہ ہوتا تھا، وہ رسالہ فضائل اسلام میں اس انگریز نے لکھا ہے، اور اس کی ابتدا ایک واقعے سے ہوئی، وہ یہ کہ وہ انگریز عرب گیا تھا، وہاں اس نے بدھوؤں کو نوکر رکھا جو اس کے ساتھ بطور اردلی چلا کرتے تھے، آگے آگے یہ گھوڑے پر سوار ہوتا تھا اور پیچھے وہ بدھو سوار ہوتے تھے۔ ایک دفعہ سب جا رہے تھے کہ نماز کا وقت آ گیا، ان بدھوؤں نے بلا اس کی اطلاع کے ایک دم گھوڑے روک لیے اور اتر کر نماز پڑھنے لگے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گھوڑے کھڑے ہیں اور سوار سب باندھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں جس وقت ان بدھوؤں کے آگے چلا کرتا تھا تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ فوج کے ساتھ جا رہا ہے، مگر اس وقت ان کی سب سے الگ کھڑا ہوا ایسا ذلیل معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ایک کتا کھڑا ہوا ہے، اور بے اختیار دل چاہتا تھا کہ میں بھی ان کی صف میں شامل ہو جاؤں۔ اسی دن اسلام کی محبت دل میں آئی اور بعد ازاں فضائل اسلام میں وہ کتاب لکھی۔ ایک اور انگریز کا قصہ ہے کہ اس نے علی گڑھ میں نماز ہوتے دیکھی تو کہا کہ یہ ہے اصول مساوات کہ ادنا اور اعلیٰ میں کچھ تفریق نہیں، سب ایک حالت میں ہیں اور ایک امام کے حکم میں ہیں۔ اس سے مذہب اسلام کا صدق ثابت ہوتا ہے، سچائی ثابت ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور اس بات کے لیے تعویذ مانگا کہ میں نماز کا پابند ہو جاؤں۔ میں نے کہا کہ جناب، اللہ تعالیٰ کے کلام میں تو سب کچھ اثر ہے، لیکن مجھ کو تو کوئی ایسا تعویذ لکھنا نہیں آتا کہ اس میں ایک سپاہی لپیٹ کر آپ کو دے دوں اور وہ نماز کے وقت اس میں سے ڈنڈا لے کر نکلے اور کہے کہ اٹھو نماز پڑھو۔ ہاں البتہ ایک تدبیر بتلا سکتا ہوں جس سے آپ چار ہی روز میں پورے پابند ہو جائیں گے، لیکن وہ تدبیر صرف پوچھنے کی نہیں عمل کرنے کی ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ ایک نماز قضا ہو تو ایک فاقہ کیجئے، دو نمازیں قضا ہوں تو دو فاقے کیجئے، تین قضا ہوں تو تین فاقے، چار ہوں تو چار، پھر دیکھیے جو ایک نماز بھی قضا ہو۔ اور وہ صاحب چونکہ واقعی طالب تھے انہوں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ کہتے تھے کہ واقعی تین چار روز میں ہی پورا پابند ہو گیا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ نماز کی پابندی نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا کہ اس کے دو علاج ہیں، ایک سہل اور ایک مشکل۔ مشکل علاج تو یہ ہے کہ اپنے اوپر کوئی جرمانہ مقرر کرے کہ جو نہ اس قدر زیادہ ہو کہ پابندی کے ساتھ اس کا ادا ہونا ہی مشکل ہو، اور نہ اس قدر کم ہو کہ نفس پر شاخ ہی نہ ہو۔ یہ علاج تو مشکل ہے کیونکہ خود اپنے اوپر سزا جاری کرنا مشکل کام ہے۔ دوسرا علاج سہل یہ ہے کہ جس بزرگ سے عقیدت ہو ان کے پاس کچھ دن رہے، اس سے انشاءاللہ خود بخود اصلاح ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اطت السماء وحق لها ان تأط والذی نفسی بیدہ ما فیها موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبهته ساجدا للہ والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله قال ابو ذر يا ليتني كنت شجره تعظت۔ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جس چیز کو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، یعنی علامات قیامت اور حق تعالیٰ کی صفات قہریہ، اور جس بات کو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، یعنی احوال آخرت کے اسرار اور قیامت کی ہولناکیاں اور عذاب دوزخ کی شدت۔ آسمان آواز بلند کرتا ہے اور اس کو آواز کرنے کا حق ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آسمان میں چار انگشت بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سر رکھے سجدے میں نہ پڑے ہوں۔ اگر تم کو اس بات کا علم ہو جائے جس کو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو اور زیادہ رو، اور نہ عورتوں سے بستروں پر لذت حاصل کرو، اور جنگلوں کی طرف اللہ تعالیٰ سے نالہ و فریاد کرتے ہوئے نکل جاؤ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد غلبہ خوف سے فرمایا، کاش میں کوئی درخت ہوتا جس کو کاٹ ڈالا جاتا۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض فرشتے قیام میں ہیں، بعض رکوع میں ہیں، بعض سجدے میں ہیں۔ اس حدیث میں صرف سجدے کا تذکرہ ہے تو ممکن ہے کہ یہ صورت ایک آسمان کے ساتھ ہو، واللہ اعلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ کاش میں درخت ہوتا، اسی طرح کے اقوال اور بھی اکابر صحابہ سے اکابر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ کاش میں بکری ہوتا اور ذبح کر کے مجھے کھا جاتے، دوسرے صحابی نے کہا کاش میں پرندہ ہوتا، جہاں چاہتا چلا جاتا اور کچھ احکام شریعت اس پر نہیں۔ اور یہ حضرات وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت جنت کی دی گئی تھی، پھر اوروں کو کیا کہیے؟ اگر سے وعدہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن خوف درگاہ بے نیازی کمر توڑے ڈالتا ہے۔ آسمان آواز بلند کرتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ازدحام ہجوم ملائکہ سے آسمان چر چر بولتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد عادات و خصائل کا بیان ہے۔ سنت: جب کوئی ملتا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرماتے۔ سنت: جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے، یعنی متکبروں کی طرح کن آنکھوں سے نہ دیکھتے۔ سنت: نگاہ نیچی رکھتے تھے، غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے تھے۔ سنت: برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے، آپ انتہائی نرم مزاج، حلیم الطبع اور رحم دل تھے۔ سنت: جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے تو پاؤں اٹھاتے، اور پاؤں اٹھاتے تو قدم قوت سے اکھڑتا تھا، اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ ذرا آگے کو جھک جاتے، تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے، گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہو۔ سب میں ملے جلے رہتے تھے، یعنی شان بنا کر نہ رہتے تھے، بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیتے تھے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے بعد شمائل و اخلاق و عادات میں۔ اور ترمذی رحمہ اللہ نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا جو خوش آواز اور خوش رو نہ ہو، اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صورت شکل میں بھی اور آواز میں بھی ان سب سے احسن تھے۔ میں کہتا ہوں کہ باوجود ایسے حسن و جمال کے عام لوگوں کا آپ پر اس طور پر عاشق نہ ہونا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہوا کرتے تھے، بس سبب غیرت الہی کے ہے کہ آپ کا جمال جیسا تھا غیروں پر ظاہر نہیں کیا، جیسا خود حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال بھی جس درجے کا تھا وہ بجز حضرت یعقوب علیہ السلام یا زلیخا کے اوروں پر ظاہر نہیں کیا۔ اللہ، کل انشاء اللہ تعالی ہمارے حضرت والا بنگلہ دیش سے بیان فرمائیں گے، ہمارے مرشد محبوب شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر رومی وقت حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم بیان فرمائیں گے اردو میں انشاءاللہ، اور یہ بیان انشاءاللہ عشاء کے متصل عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی بیان شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم کانفرنس کال والوں کو میسج کر دیں گے، تو کانفرنس پہ بیان سنا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت والا دامت برکاتہم کی ویب سائٹ www.khanqahbd.com، خانقاہ کی اسپیلنگ ہے khanqahbd.com، اس پر بھی لائیو بیان سنا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ سب حضرات اس کا اہتمام کریں، اور جو لوگ بیان حاضر ہو کے سننا چاہتے ہیں وہ مسجد اختر کی مسجد اختر میں جا کر بیان سنیں انشاءاللہ، میرا بھی وہیں جا کر سننے کا ارادہ ہے۔ اور اگر خواتین آ کر سننا چاہیں تو مرکز تربیت خواتین میں آ سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔